وہ صرف انسان کو نقصان پہنچاتا ہے اور ایک ایسا انزائم کریٹ کرتا ہے جو کہ پیراسائٹس جو کہ انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے ان پیراسائٹس کے لیے انتہائی موضوع ہے. اگر وہ کہتے ہیں جی کسی طرح میجیکلی اف یو ریموو دس جین, اگر آپ یہ ریموو کر دیں تو انسان کی عمر بڑھ جائے گی, اس کی خوشی بڑھ جائے گی اور اس کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ وہ ڈٹرمنزم کا اور فری ول کا مسئلہ آ جاتا ہے پھر کہ ویدر مین از ڈٹرمنڈ بینگ کہ اس کی فری ول بھی ہے. تو یہ ابھی تک مجھے جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ٹرانسکرپٹیز جین جو ہے یہ کیوں انسان کے اندر ڈالا گیا اور جس میں کہ خرابی ہی خرابی ہے اس کی. تو ڈٹرمنزم کی بات آ گئی تو اس کا مطلب ہے خدا نے خود کچھ چیزیں طے کر دی تھیں اور وہ ان کے لیے انسان رسپانسبل کیسے ہو سکتا ہے. یہ ایسے الجھنے ہیں جو کہ ایک سائنسی ذہن جو ہے وہ پتہ کرنا چاہتا ہے. اور نو ڈاؤٹ ہمارا سفر جو ہے نا, ایز اے سائنٹسٹ میری تھوڑی سی سائنس کی سوچ ہے, میرا سفر بھی جو ہے انہی جوابات کی طرف جو ہے جاتا ہے کہ کیا کوئی فائنل آنسر. پھر وہی بات ہے کہ فائنل آنسرز ہیں کہ یہ کیوں اس جین کو کیوں شامل کیا گیا.
میں تو یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ مورالٹی کو یا اس کے کچھ یونیورسل یا کیٹیگوریکل امپیریٹیوز اگر آپ کہہ لیں کچھ جو پائے جاتے ہیں, کیا اس کو آپ ڈینائی کرتے ہیں ایز اے فاؤنڈیشن فار پراگمیٹک ڈیسیجن میکنگ.
مورل میرا خیال ہے انسان کے لیے جو مورل ویلیوز ہیں وہ بڑی حد تک ضروری ہیں.
کیوں ضروری؟
جہاں تک وہ اس لیے کہ سوسائٹی جو ہے بغیر مورل لاس کے وہ ایک کیوٹک سوسائٹی بن جائے گی. تو ویدر دے آر کریٹڈ اور وٹ ایور, مورل لاس جو ہیں وہ ہیں ضروری, مورل ویلیوز بھی ضروری, ورنہ کوہیرنس جو ہے سوسائٹی کا وہ تو سیدھی سی بات ہے ڈسٹرب ہوگا.
مورل پرنسپلز اور مورل فاؤنڈیشنز کی آپ نے بات کی تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اصل میں تو اس کے بغیر کیونکہ سوسائٹی انتشار کا شکار ہو جاتی ہے, تو جس طرح انسان دیگر اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے قوانین وضع کرتا ہے تو یہ بھی اسی طرح کی ایک موضوع چیز ہے.
یہ اس کے اوپر تو ہم اس سے پہلے ایک نشست میں بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ خیر اور شر کا شعور بالکل بدیہی بھی ہے اور بالکل فطری بھی ہے. انسان اپنے حادثہ اخلاقی کے لحاظ سے بھی اس کو محسوس کرتا ہے اور دنیا کی عالمگیر شہادت بھی اسی کے حق میں ہے. اب بحث یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا یہ انسان نے اپنے شعور کی ترقی کے ساتھ عکس کیا ہے یا اس کی فطرت کے اندر بدیت کیا گیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس بحث کو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھ دیجیے. میرے اندر یہ شعور موجود ہے, معلوم انسانیت کی تاریخ میں یہ شعور کبھی غائب نہیں ہوا. اسی شعور کی بنیاد پر میں تمام فیصلے کر رہا ہوں, اس کی بنیاد پر میں ایک شخص کی جان لیتا ہوں عدالت میں بیٹھ کے, اس کی بنیاد پر میں نظم ریاست کو قائم کرتا ہوں, اس کی بنیاد پر اخلاقی تصورات وجود میں آتے ہیں. یہ ایک بنیاد ہے نا جس کو آپ مانتے ہیں. اس بنیاد کو اگر آپ مانتے ہیں اور اگر یہ موجود ہے انسان کے اندر اور اگر وہ خیر اور شر کو ایک حقیقت کے طور پر دیکھتا ہے تو اس کا یہ منطقی نتیجہ کیوں نہیں مانتے کہ اس کا نتیجہ یکساں نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں تو آپ اس کا نتیجہ یکساں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے بھلا طریقہ اختیار کیا اس کا نتیجہ صحیح نہیں نکلا, ایک آدمی نے برا طریقہ اختیار کیا لیکن اس کے گلے میں لوگوں نے ہار ڈال دیے. یہ دیکھتے ہیں نا, یہ چیز آپ کے لیے رنج کا باعث بنتی ہے. آپ اس کے اوپر کڑتے ہیں, آپ اس کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں کہ خیر کا نتیجہ خیر نکلے اور شر کا نتیجہ شر نکلے. یہ انسان کی اتنی بڑی مانی ہوئی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. آپ اگر دنیا کا مشاہدہ کرنے کے بعد سائنسی نتائج نکالتے ہیں, آپ کشش ثقل کا نتیجہ نکالتے ہیں نا, کس چیز سے نکالتے ہیں؟ کچھ آثار کو دیکھتے ہیں اور آثار کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ قانون کار فرما ہے, یہ تجاذب کا قانون ہے جو اس کو پکڑے ہوئے ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ خیر و شر کا جو آپ کے اندر شعور پایا جاتا ہے یہ اس چیز کو لازم کیوں نہیں کرتا؟ ابھی ہم حتمی نتیجے تک نہیں پہنچے.
صاحب اس میں جس طرح پروفیسر صاحب نے بھی اگری کیا, تائید کی اس بات کی کہ اس میں ہم فائنل آنسرز میں نہیں کھڑے ہوتے بلکہ تشکیق میں کھڑے ہوتے ہیں.
نہیں, ابھی تو ہم کسی حتمی نتیجے تک پہنچے ہی نہیں ہیں. دیکھیے, تشکیق کا لفظ آپ بار بار استعمال کر رہے ہیں اور آپ نے اس کو تجسس کے مقابل میں کھڑا کر دیا, حالانکہ تجسس کا نتیجہ تشکیق ہے. یعنی آدمی کے اندر جب یہ چیز پیدا ہوئی کہ یہ کیا ہے تو پہلا سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ غالباً یوں نہیں ہے یا یہ غالباً یوں ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک پہلو جو ہے وہ ایک مثبت جواب میں بدل جائے گا, ایک پہلو ایک منفی جواب میں بدل جائے گا. تشکیق تو پیدا نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک میرے اندر ذوق تجسس نہ ہو. اگر وہ سوال پیدا نہیں ہوتا, جانور کے اندر وہ چیز نہیں ہے, تجسس کی اس کے اندر جبلت نہیں رکھی گئی تو اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ اس کے یہاں تشکیق بھی پیدا نہیں ہوتی۔ میرے ہاں تشکیق کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یعنی جب میں کسی چیز کے بارے میں آپ کی کوئی بات سنتا ہوں، یا کسی مذہبی آدمی کی کوئی بات سنتا ہوں، یا کسی سیاسی آدمی کی کوئی بات سنتا ہوں، یا سائنسی کوئی حقیقت میرے سامنے لائی جاتی ہے، تو وہ کون سی چیز ہے کہ جو مجھے آمادہ کرتی ہے کہ میں اس کے بارے میں شک کا اظہار کروں؟ وہ اصل میں میرا ذوق تجسس ہی ہے جو پیدا کرتا ہے۔ تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ انسان کے اندر جو یہ خیر و شر کا شعور ہے، یہ ایک بدیعی حقیقت ہے۔ اس بدی حقیقت کو اگر آپ مانتے ہیں، دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ کچھ پریمسز ہیں نا جن کو آپ مانیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس کائنات کے بارے میں گفتگو شروع کروں تو آپ یہ سوال اٹھا دیں کہ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ خود کائنات کا اپنا وجود جو حواس سے ہمارے سامنے آ رہا ہے، معلوم نہیں وہ ہے بھی یا نہیں ہے، تو پھر تو گفتگو بہت پیچھے چلی جائے گی اور اس پر بھی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ لیکن خیر و شر کے شعور کو اگر آپ بطور مقدمہ، بطور پریمسز مان رہے ہیں، تو اس کے اس لازمی نتیجے کو آپ کو عقلی طور پر ماننا پڑے گا کہ پھر جو ایک قیامت صغرا آپ کے اندر برپا ہے، ایک قیامت برپا ہے نا، یعنی خیر خیر ہونا چاہیے، شر شر ہونا چاہیے، خیر کی غیر معمولی طلب، شر سے غیر معمولی نفرت، خیر کے لیے غیر معمولی جدوجہد، شر کے معاملے میں اگر کوئی اچھا نتیجہ اس کا نکلا ہے تو رنج، دکھ، کرب، یہ دنیا میں کب پیدا ہوتے ہیں؟ اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کے سامنے جب شر کا ظہور ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی حقیقت جو عالم کے اندر موجود ہے، یہ نتیجہ کیوں پیدا نہیں کرتی؟ ابھی حتمی جواب تک نہ جائیے، حتمی جواب تک ہم بتدریج پہنچیں گے۔ یہ نتیجہ کیوں پیدا نہیں کرتی کہ جو خیر و شر میرے اندر موجود ہے، جو عدالت میرے اندر لگی ہوئی ہے، یہ عدالت پورے عالم کے لیے بھی لگنی چاہیے؟ یہ میں ابھی نہیں کہہ رہا کہ لگے گی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز یہ سوال پیدا کرتی ہے کہ یہ لگنی چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ میرے اندر خیر و شر کا شعور یہ تقاضا کرتا ہے۔ دنیا کی جو عدالت ہے، یہ دنیا کے اندر جو آپ نے عدالتیں بٹھائی ہوئی ہیں اور جو میری تقدیر کا فیصلہ کرتی ہیں، مجھے سزا دیتی ہیں، بعض اوقات میرے اوپر ایسے قانون کا نفاذ کر دیتی ہیں اور اطمینان کے ساتھ کر دیتی ہیں جس میں میری جان جاتی ہے، میری آبرو جاتی ہے، میرا مال جاتا ہے، ان کا جواز کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ خیر و شر کے شعور سے پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان عدالتوں کا وجود اگر منطقی ہے، اس لیے کہ خیر و شر کا شعور آپ کے اندر موجود ہے، تو ایک عظیم عدالت کا وجود کیوں منطقی نہیں ہے جس کو پوری کائنات کے لیے لگنا چاہیے؟ میں ابھی لگنا چاہیے کی بات کر رہا ہوں، لگنا چاہیے پر گفتگو کیجئے، لگے گی اس پر ہم ذرا تھوڑا آگے بڑھ کر بات کریں۔
پروفیسر صاحب، آئی لائک یو ٹو رسپونڈ ٹو دس، بیکاز یہ ایک دلچسپ نے بات کی کہ ابھی ہم فائنل نتائج کی بات نہیں کر رہے، اور کچھ اشارہ بھی انہوں نے کیا کہ یہ جو ہم نے بحث چھڑی تشکیق کی، اس پہ بھی بہت ساری تنقید کی جا سکتی ہے۔
آپ دیکھیے، اسکرپچرز میں ایک حکم ہے، داؤ شیلٹ ناٹ کل، 10 کمانڈمنٹس میں، اور وہ قرآن شریف میں بھی موجود ہے کہ بھی قتل جو ہے وہ کرنا۔ لیکن آپ دیکھیں، ایک طرف آپ وار ہے، اس میں یو کل پیپل، اور ہوتا کیا ہے کہ جو ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، نارملی انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے کاز کیا ہے۔ پیچھے ہو سکتا ہے کسی پولیٹیشین کی کوئی میل انٹینشن ہو، اور اس کے نتیجے میں کلنگ جو ہو رہی ہے، پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو مورل ویلیوز تو دیم ہمیں کہ داؤ شیل ناٹ کل، لیکن پھر قتل کرنے کا حکم بھی دیا گیا، اور ہم جنگیں جو لڑتے ہیں ان میں نارملی یہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنی جنگیں دیکھ لیں کہ ان میں کیا آپ کو کوئی مورل پرنسپل پیچھے تھا؟ جو بندے مرے، کیا ان کے پیچھے کوئی مورل پرنسپل موجود تھا، اور وہ کیا انہوں نے فالو کیا داو شیلٹ ناٹ کل کو؟ امریکہ میں 50s یا 60s میں ایک کیس گیا ایک کورٹ میں، اور ایک بندے کی سزا جو ہے وہ کمیوٹ کی گئی، یعنی کورٹ میں پروف کیا گیا کہ اس بندے کے اندر یہ جو جینز موجود ہیں، ان کی وجہ سے یہ قاتل ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی، اتنا کچھ جو ہے، ایون ہوموسیکشوالٹی جو ہے، ہم جنس پرستی جو ہے، وہ سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈٹرمنڈ ہے اور جینز کے اندر موجود ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ ایک کمپلیکس انٹرپلے آف انوائرمنٹل اینڈ جینیٹک فیکٹرز ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی، جینیٹک فیکٹر جو ہے بہت بڑا ہے، اس کو آپ سوائے جینیٹک انجینئرنگ کے اس کو بندے کو بدل نہیں سکتے آپ، یا کوئی شاک دیں اس کو، کوئی انوائرمنٹل شاک مل جائے، یا اس کو کوئی اور شاک مل جائے، ورنہ اس کی جو فطرت ہے، اسینشل نیچر جو ہے انسان کی، وہ بدلتی نہیں، وہ فکسڈ۔ وہ کہتے ہیں
غالباً پروفیسر صاحب ثابت کرنا چاہ رہے ہیں پوسٹ ماڈرنزم کے فلسفے میں وہ کنٹنجنسی کا تصور۔
پروفیسر صاحب کی بات سے جو انسان کا ایک تصور میرے سامنے آتا ہے، جینز کو انہوں نے بنیاد بنا کر جو بات کی ہے، اس سے تو پھر یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے یہ کوئی با اختیار مخلوق نہیں ہے۔ یا کوئی بالارادہ مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ ایک مجبور مخلوق ہے، اور یہ اپنے اس قانون جبر کے تحت جو ہے یہ اچھائی یا برائی کرنے پر یہ مجبور ہے۔ لیکن یہ ساری بات جو ہے یہ کتاب و سنت نے جو انسان کی تعریف کی ہے، مجھے تو اسی سے اتفاق ہے کہ انسان جو ہے یہ ایک با اختیار مخلوق ہے، وہ اپنے نفس کے حوالے سے اپنے اندر یہ جو ایک ادراک اور شعور رکھتا ہے خیر و شر کا، تو اللہ رب العزت نے اس کو یہ طاقت اور قوت بخشی ہے کہ وہ اپنے شر کو بھی ڈیولپ کر سکتا ہے اور اپنے کردار اور کریکٹر کے حوالے سے اپنے خیر کو بھی جو ہے وہ آگے بڑھا سکتا ہے۔
غامدی صاحب، اگر اس کے بارے میں آپ مزید کچھ تفصیل فرمائیں۔
دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی بیان کی جا رہی ہیں ان کا تعلق اطلاق اور اپلیکیشن سے ہے۔ اطلاق جب بھی کیا جائے گا کسی اخلاقی قدر کا، اس میں بے شمار عوامل کام کرنا شروع کر دیں گے۔ میں ان میں سے ایک ایک کو چیز لے کر اس پہ تبصرہ کرتا ہوں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پروفیسر نے بتایا کہ جین کی بنیاد پر اس کی عمر قید تبدیل کر دی گئی، یعنی اسے موت کی سزا دی گئی تھی۔ سوال یہ، سزا کیوں دی گئی؟ یعنی یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا، سزا کیوں دی گئی؟ کیا سزا اور جزا کا تصور انسان نے خیر بات کہہ دیا اس کو؟ یعنی ہم جینز کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ تمام انسان در حقیقت اندر سے کنٹرول ہو رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی ارادہ اور ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ جو سائنسی تحقیقات ہیں ان کے نتیجے میں چند چیزوں کے قرائن سامنے آتے ہیں۔ انسان کی شخصیت کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بات کہی ہے یہ بالکل ٹھیک اس کی تصدیق ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو جب بنایا ہے تو فألہمہا فجورہا وتقواہا، میں نے اس کے اندر حدود کے اندر رہنے کے دائیات بھی رکھے ہیں اور حدود کو لانگ جانے کے دائیات بھی رکھے ہیں، حدود کو ختم کر کے آگے بڑھ جانے کے دائیات بھی رکھے ہیں۔ دونوں باتیں بیان کر دی ہیں۔ اب ان میں سے کسی ایک چیز کی پرورش اور نشو و نما زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بعض اوقات تربیت، عوامل، بے شمار چیزیں کار فرما ہوتی ہیں۔ جب آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس چیز کا غلبہ ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا آپ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں؟ یعنی ایک مجنون اور ایک پاگل کے بارے میں تو آپ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم سزا کا نفاذ نہیں کریں گے۔ بچے کے بارے میں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا شعور اس سطح پر ابھی نہیں پہنچا تھا کہ وہ خیر اور شر کو جان سکے۔ لیکن کیا پوری انسانیت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ انسان اپنی جین سے کنٹرول ہوتا ہے، اس وجہ سے اب سزا و جزا کا قانون ختم کر دیا گیا ہے، عدالتیں بند کر دی گئی ہیں، جرم اور سزا کے بارے میں پرانے تصورات کو انسان نے خیر بات کہہ دیا ہے؟ ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ انسان کے اندر خیر و شر کا شعور اور اس کا ارادہ و اختیار، یہ دنیا کے اندر ایک مانی ہوئی حقیقت ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جس وقت ہم مذہبی حقائق کا مطالعہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کائنات کے اندر جو چیزیں ہر وقت روبہ عمل ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور مستثنیات کو تلاش کرتے ہیں، اور جس وقت ہم سائنسی حقائق کا استخراج کر رہے ہوتے ہیں تو مستثنیات کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور عمومی حقائق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یعنی استقراء کا اصول کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ خدا نے یہ مستثنیات کیوں رکھی ہیں۔ دیکھیے، جس طریقے سے آدمی بعض اوقات اپنے آبا و اجداد سے بیماری لے آتا ہے، اسی طریقے سے انسان اخلاقی برائیاں بھی اپنے آبا و اجداد سے لے آتا ہے۔ ان کے بارے میں شریعت کا قاعدہ کیا ہے، قانون کیا ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ جینز پر اس کے اثرات کیوں پڑتے ہیں، اس کا بھی ہم مطالعہ کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ بات جان لینی چاہیے کہ کیا فی الواقع انسان کا عمومی استقراء ہمیں یہی بتاتا ہے کہ خیر و شر اور ارادہ نام کی کوئی چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے؟ اگر کسی وقت آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ نہ خیر ہے نہ شر ہے، نہ خیر نام کے لیے کوئی مطلق چیز موجود ہے نہ شر کے لیے کوئی مطلق چیز موجود ہے، یہ تمام تصورات ختم ہو گئے ہیں، تو میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت پہلے آخرت کے عقیدے کا انکار نہ کیجیے گا، سب سے پہلے اپنی عدالتیں ختم کیجیے گا، دنیا کے اندر تمام ملنے جلنے کے آداب بند کر دیجیے گا، دنیا کے اندر حکومتوں کے احتساب کے سارے ادارے ختم کر دیجیے گا، دنیا کے اندر جتنے انسانوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں آپ ان کی بنیادیں تبدیل کر دیجیے گا، اور اس کے بعد مورل اور موریلٹی کے الفاظ بھی کھرچ کر نکال دیجیے گا۔ جب یہ سب ختم ہو جائے گا تو آخرت کا مقدمہ بھی واپس لے لیا جائے گا۔ لیکن جب تک آپ ان حقائق کو مان رہے ہیں، دیکھیے انسان ہمیشہ موجود حقائق کی بنیاد پر نتیجہ نکالتا ہے، آپ جب تک ان حقائق کو مان رہے ہیں اور پوری دنیا میں مان رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر سب کچھ کر رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ خیر و شر کا شعور اگر دنیا میں لگنے والی عدالت کا جواز پیدا کرتا ہے تو آخرت میں لگنے والی عدالت کا جواز کیوں پیدا نہیں کرتا؟
کیا بیسک ہماری جو ایتھیکل فاؤنڈیشن ہے جس پہ سوسائٹی اور انسان کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اس کی نگیشن واقع ہو گئی ہے؟
میں وہ تھوڑا سا بتا دوں، وہ بات جب کوشچن مجھ سے کیا گیا تھا تو اس میں جو بات تھی وہ چل گئی تھی، وہ جینز کی ایک پہلو کی، میں اصل میں وہ پوری بات جو ہے وہ مکمل نہیں کر سکا کیونکہ اس وقت سوال تقاضا کر رہا تھا کہ میں یہی اتنی بات کروں۔ بات یہ ہے کہ ابھی تک سائنٹسٹ بھی جو ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ فری ول نہیں ہے. فری ول جو ہے وہ اس کا جو کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے وہ تو اسکرپچر سے بلکہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو اس کو فری ول دی, اسی لیے وہ بھٹکا. مطلب فری ول جو ہے وہ سائنٹسٹ بھی مان رہے ہیں کہ فری ول ہے, اسی لیے سزائیں اور قانون بھی ہیں. لیکن اس کے علاوہ جبر و قدر کا وہ جو نظریہ ہے اس میں جبر بھی ہے اور قدر بھی ہے. تو جبر کی کتنی وہ کیا پروپورشنیٹلی جبر کتنا ہے اور قدر کتنا ہے, یہ ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے. دیکھیے آخرت کا تصور جو ہے وہ سائنس کا, وہ کہتے ہیں جی بگ کرنچ ہوگا, یعنی یہ کائنات جب تباہ ہوگی, یہ بگ بینگ ہوا ہے اور وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے, پھر جب یہ قوت ختم ہو جائے گی تو یہ واپس سارے
نہیں ہم سیارے. یہ تو ہم اس کی تفصیلات میں جا رہے ہیں نا, میں تو بنیادی تصور کی بات کر رہا ہوں اس میں منطقی مطابق.
تو میں اپنا سوال پروفیسر پہ واضح کروں. دیکھیے بات یہ ہے, تو میں نے صرف یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید اپنے استدلال کی ابتدا کر رہا ہے, ابھی ختم نہیں کیا اس نے اپنا استدلال, وہ اپنے استدلال کی ابتدا کر رہا ہے. اس نے پہلا مقدمہ یہ قائم کیا ہے کہ یہ جو تمہارے اندر میں نے ایک عدالت رکھی ہوئی ہے, یہ عدالت کیا یہ تقاضا نہیں کرتی کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر خیر و شر کے نتائج یکساں نہیں نکلتے, اسی طرح ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں پورے دنیا کے معاملے میں خیر و شر کا فیصلہ کیا جائے.
بالکل.
تو کیا یہ منطقی ہے بات؟
بالکل
سوال صرف
یہ بات منطقی ہے کہ خیر و شر جو ہے اس کا جو شعور ہے اور اس کی اپلیکیشن وہ ایک ایبسلوٹ.
احمدی صاحب آپ براہ کرم ان دلائل کا بھی ذکر فرما دیجئے کہ جن کی بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مقدمے سے اٹھ کر ایک علمی حقیقت کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں.
اس کے لیے تو ابھی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ وہ قیامت برپا ہو رہی ہے اور مجھے آپ کو دکھانا ہے. علمی استدلال ہے نا, علمی استدلال کے مقدمات ایک ایک کر کے آگے بڑھیں گے. اگر اقدار کا آپ جائزہ لیں, ویلیوز کا آپ جائزہ لیں, تو سب سے بڑی قدر جس کے لیے میری فطرت میں غیر معمولی دائیات ہے, شاید اگر یہ کہا جائے کہ انسان کے اندر اگر کسی چیز کے لیے آخری درجے کی محبت ہے تو وہ کیا چیز ہے, آپ مجھ سے اتفاق کریں گے, دنیا کا ہر فرد اتفاق کرے گا, وہ عدل اور انصاف ہے. یعنی یہ وہ قدر ہے جس کے لیے میں مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں, جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. یہ جتنے لیڈر اور پیشوا اٹھتے ہیں, جتنے رہنما اٹھتے ہیں, جتنے لوگ انسانوں کو بیوقوف بناتے ہیں, جتنے ان کو زندگی اور موت کا کھیل کھیلنے مجبور کر دیتے ہیں, یہ صرف انصاف دینے کے لیے انسان کو متوجہ کرتے ہیں, ورنہ انسان اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. انصاف سے اتنی غیر معمولی محبت کرتا ہے, اتنی غیر معمولی محبت کرتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جب اس دنیا کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ انصاف کیا مل جاتا ہے, اچھا پھر آپ کے پاس انصاف فراہم کرنے کے ذرائع ہی نہیں. ایک جرم کس درجے میں ہوا ہے, اس کے محرکات کیا تھے, اس کے اثرات کیا تھے, وہ کہاں تک پہنچتا ہے, مجھے جو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی کے کیا کیا پہلو ہو سکتے ہیں, بے بسی کے ساتھ ہم دیکھتے رہتے ہیں, یعنی اس کا نتیجہ نہیں نکلتا. تو انسان کے اندر انصاف کی ایک شدید طلب ہے. یہ جو انصاف کی شدید طلب ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ اپنے آخری اور کامل درجے میں فراہم ہو. میں اب بھی یہ بات نہیں کہہ رہا کہ ہوگا, ابھی ہم اس تک آگے جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے اندر جو عدل کی ایک شدید تمنا ہے.